یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمتن یہدونا بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر امامت و ہدایت کے عنوان کے تحت عشرہ محرم کے اس عشرہ اولی میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارک سجدہ کی 24ویں آیت کی ذیل میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عرض خدمت کیا آپ کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی سیاسی نظام کی رہبریت اسلامی حکومت کا سربراہ اس کا اختیار اور انتخاب کس کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے اس کے ادلہ میں انشاءاللہ آگے چل کے دوں گا. لیکن ہمارا ادعا ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ یہ کام جس طرح سے پیغمبروں کے سلسلے کو اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ہدایت کے جاری رکھا اور اس میں انتخاب اپنے ہاتھ میں رکھا اسی طرح سے پیغمبر کے بعد یہ ہدایت کا سلسلہ امامت کی شکل میں جاری رہے گا اور ادھر اس حصے میں بھی امام کا انتخاب اللہ کا کام ہے. جیسے اس نے نبی بنائے ویسے ہی وہ امام بناتا ہے. دلیل کے طور پر ایک دلیل وہی آیت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا یا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّا کہ ہم نے قرار دیے ہم نے بنائے ان میں سے أئِمَّا امام ہم نے بنائے ہمارا کام ہے. یہدونا بامرنا ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا چنانچہ انہوں نے صبر کیا وکانوا بآیاتنا یوقنون اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے. لہذا اللہ نے اس آیت میں بھی جو امام بنائے ان کے لیے معیار کو اللہ نے ذکر کیا. ہمارے مقابلے پر دعویٰ کیا ہے کہ بھئی امامت تو ہے لیکن اللہ نہیں بناتا لوگوں کا کام ہے. اور آپ نے بھی جو بنائے تین عناوین کے اندر آپ نے بھی ان کو جاری رکھا. کچھ عرصے تک وہ خلافت تھی پھر جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہونے لگی تو آپ نے دین بچانے کے لیے فقاہت کی دنیا میں مذہب کی دنیا میں امامت کے سلسلے کو جاری کیا وہ بھی منقطع ہو گیا. پھر مجبور تھے ملوکیت کے سلسلے کو جاری کیا اور بالآخر وہ بھی ختم ہو گیا. لہذا پہلا سوال تو ہمارا آپ سے یہی ہے کہ کیا اسلام کے پاس واقعاً کوئی نظام ہے بھی یا نہیں آپ کی نظر کے مطابق, اور اگر ہے تو پھر اتنے فیلئرز کیوں. لہذا اس کے مقابلے پر ہم نے عرض کیا اب ہمارا ادعا یہ ہے کہ خدا بناتا ہے. اب چاہے خلیفہ کا عنوان ہو اللہ بناتا ہے, امام کا عنوان ہو تب بھی خدا بناتا ہے, حتیٰ بادشاہ کا بھی عنوان ہو اگر دین کے دائرے میں ہے تو اختیار صرف خدا کو ہے. اس کے ادلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور اتفاقاً چونکہ تینوں عناوین قرآن میں ذکر ہوئے ہیں لہذا ادلہ ہم قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا مرحلہ خلافت, اور خلافت کے لیے ہم نے عرض کیا کل آپ کی خدمت میں کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ اور رسول کی خلافت ہے. لہذا چونکہ اللہ کا جانشین ہے اس لیے اللہ بنائے گا یا اللہ کے حکم سے پیغمبر بنائیں گے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ابھی زمین پر انسانی حیات کا آغاز نہیں ہوا, انسان نہیں ہے ابھی دنیا میں, آئے نہیں ہیں, اور اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے اے حبیب یاد کرو, اذ قال ربک للملائکہ, تیرے پروردگار نے جب ملائکہ سے کہا, اذ قال ربک للملائکہ, تیرے پروردگار نے جب ملائکہ سے کہا, کتنے ملائکہ سے کہا؟ سارے. کیوں؟ الملائکہ اس میں جمع ہے, یعنی ملک, ملک جو ہوتا ہے اس کی جمع ملائکہ. ملائکہ کے اوپر الف لام آ گیا الملائکہ, تو اس کا مطلب سارے, کوئی بھی فرشتہ پھر باہر نہیں بچے. سارے فرشتوں سے اللہ نے کہا, کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میرا کام ہے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا. اب خلافت الہیہ کا عنوان میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ اتنا عظیم اور اتنا بلند مقام ہے کہ مخلوقات کے دل میں اس کی آرزو ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر مخلوق کو اپنا علاج کرانے کی ضرورت ہونی چاہیے. یعنی خلافت اللہ ہی کا مقام, کوئی بھی مخلوق اگر اس کے سامنے رکھا جائے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو انکار نہ کرے, اور خدا یہ بات جانتا ہے. لہذا خلافت اللہ ہی کی آرزو دل میں رکھنا یہ برا نہیں ہے, آرزو رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اور اس آرزو کا پہلے ہی مرحلے میں کہاں میں نے عرض کیا, ابھی زمین پر حیات انسانی کی ابتدا نہیں ہوئی. تو میں تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا, پروردگار ابھی تو انسان نہیں ہے, پہلے تو انسان بھیج, جب ان کو ہدایت کی ضرورت ہو تو پھر اپنا خلیفہ بھی بھیج دے. کیونکہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے بھائی, آپ وہ چیز خرید کے گھر میں نہیں لاتے جس کی ضرورت نہ ہو آپ کو, جب ضرورت ہو جاتی ہے پیدا تو آپ خرید کر لے آتے ہیں, بلا ضرورت کوئی چیز خریدی نہیں جاتی. تو ابھی تو زمین پر انسان ہے ہی نہیں, تو خلیفہ اور ہادی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو کوئی ہدایت مانگنے والا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں بھیج رہا ہے؟ پہلے انسانوں کا سلسلہ جاری کر دے پھر بھیج دینا. لیکن جواب کیا آئے گا؟ یہ اللہ کے عادل کے خلاف ہے کہ زمین پر کوئی ہدایت طلب کرنے والا موجود ہو لیکن ہادی موجود نہ ہو. اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کہ اللہ نے انسانوں کی ابتدا اپنے خلیفہ سے کیوں کی, اللہ نے اپنے انسانوں کی حیات کی ابتدا اپنے نبی سے کیوں کی؟ بھئی پہلے اور انسان آ جاتے پھر نبی آتا, نہیں, پہلا انسان نبی اس لیے ہے کہ ہدایت اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ زمین پر ہدایت طلب کرنے والا ہو مگر ہادی موجود نہ ہو. لہذا اللہ نے ضروری سمجھا کہ پہلے ہادی کو بھیجے, اس کے بعد جو لوگ آئیں گے جو ہدایت طلب کریں گے تو ہدایت پہلے سے موجود رہنی چاہیے. میرا عالم اسلام سے سوال صرف اتنا سا ہے کہ جو اللہ انسانوں کو شروع کرنے سے پہلے ہادی کا انتظام کر رہا ہے, آج 7 ارب سے زیادہ لوگ ہدایت طلب کر رہے ہیں تو کیا آج اللہ کی طرف سے کوئی ہادی؟ اگر نہیں ہے تو اللہ کی ہدایت پر حرف آئے گا, یا تو ایسا ہادی لے کر آؤ جس کو اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری دی, ورنہ مان لو کہ تمہارا خدا عادل نہیں ہے. لہذا ہادی کا ہونا ضروری, اور یاد رکھیے گا آخری انسان بھی جو زمین پر بچے گا وہ بھی ہادی ہی ہوگا. آخری انسان جو زمین پر بچے گا, ہدایت سے شروع کیا ہے اس نے سلسلہ, ہدایت پر ختم کرے گا. اب اللہ نے جب یہ اعلان کیا سارے فرشتوں میں تو فرشتے آئے. آیات آپ کے ذہن میں ہوں گی, میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف بہت جو مقامات جو غور و فکر کے ہیں اور جس سے لطیف نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں صرف وہ مقامات عرض کروں گا. آ کر فرشتوں نے کہا, قالوا اتجعل فیہا, اے پروردگار تو اس کو بنانے جا رہا ہے زمین میں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ فرمایا کہ یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ زمین میں جا کر خون بہائے گا اور فساد کرے گا، اور اگر تجھے کوئی خلیفہ چاہیے تو جتنا تو پاک ہے عبادت کے لائق ہے، نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک، ہم ہیں نا تیری تسبیح کرنے کے لیے، ہم ہیں نا تیری تقدیس کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، تجھے اگر عابد ہی چاہیے، تجھے اگر عبادت کرنے والے ہی چاہیے تو ہم ہیں۔ اب دیکھیے، اگر فرشتوں کا اعتراض غلط ہوتا تو اللہ پر ارشاد جاہل کے عنوان سے واجب تھا کہ ان کو کہتا نہیں تمہارا اعتراض غلط ہے، لیکن اللہ نے ان کے اعتراض کو رد نہیں کیا۔ اب اعتراض کو رد نہ کرنے کا معنی کیا ہوا؟ کہ اعتراض ویلڈ ہے، صحیح ہے۔ تو صحیح اعتراض، اب سوال فوراً اٹھا کہ بھائی فرشتوں کو کس نے بتایا؟ فرشتوں کو کیسے پتا لگا؟ علم غیب تو ہے نہیں فرشتوں کے پاس، تو فرشتوں کو کہاں سے پتا لگا؟ یہ یاد رکھے گا، فرشتہ عقل مخلوق ہے، عقل رکھتا ہے، اور ابتدائی سی عقل سے فرشتے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے آدم کو پست ترین چیز سے خلق کیا ہے، اس کے ظاہر کو۔ یہ انشاءاللہ کبھی بحث رہے گی تو تفصیل سے توحید کی بحث میں عرض کروں گا، عالم خلق میں پست ترین چیز خاک ہے، مادہ، میٹر۔ میٹر سے نیچے کوئی چیز نہیں، میٹر سے کوئی چیز نہیں بنتی۔ اس خاک سے جو کہ پست ترین چیز ہے، اللہ نے آدم کے ظاہر کو خلق کیا ہے، اور پھر فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر لوں، کھڑا کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور پھر اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس کو سجدہ کرنا۔ اب فرشتوں کی عقل نے کیا دیکھا؟ فرشتوں کی عقل نے دیکھا کہ اس کا بدن تو پست ترین مادے سے بنا ہے، اور جو روح ڈالی ہے اسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، کہا من روحی، پس جو روح اس میں ڈالی وہ روح قدسی ہے، اور روح قدسی اس کا کمال کیا ہے؟ روح قدسی کا کمال یہ ہے کہ وہ خدا کو درک کر سکتی، لیکن اگر خدا کو درک نہ کرے تو مادے میں پھنس جاتی ہے، اور مادے میں پھنس جائے تو پھر مادہ محدود ہے، میٹر ٹائم اور سپیس دونوں اعتبار سے محدود ہے، نہ میٹر خود لامحدود انفائنائٹ ہو سکتا ہے، اور نہ انفینیٹی کو ڈیٹیکٹ اور کنٹین کر سکتا ہے، میٹر کی یہ بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو روح اللہ نے دی ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ انفینیٹی کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے، اور وہ انفینیٹی پوری کائنات میں صرف اللہ ہے۔ لیکن جب تک روح کا مطلوب اللہ نہ ہو، روح مادے میں پھنسی رہتی۔ اب جب تک پھنسی رہے گی تو کیا ہوگا؟ مادہ انسان کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، اب جب نہیں کر سکتا تو کیا ہوگا؟ فساد، جھگڑا، تمہ، لالچ، یہ باقی رہے گی، اور اس کا نتیجہ یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ لہذا فرشتوں نے جو بات کی تھی وہ بالکل عقل کے اور واقعیت کے مطابق تھی، اس لیے اللہ نے فرشتوں کا اعتراض رد نہیں کیا۔ اب اعتراض ویلڈ ہے، اور انہوں نے جو اپنا سٹینڈرڈ پیش کیا وہ کیا تھا؟ کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اب فرشتے کون ہیں؟ پروردگار کی بارگاہ کے شاگرد۔ جب شاگرد کوئی سوال کرے تو استاد جواب دیتا ہے، استاد کو دینا چاہیے، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ استاد یہ دیکھتا ہے کہ ابھی موقع صحیح نہیں ہے، ابھی موقع صحیح نہیں ہے، لہذا استاد کہتا ہے میں تمہیں بعد میں جواب دوں گا۔ شاگرد کا ادب کیا ہے؟ شاگرد کا ادب یہ ہے کہ اگر استاد اس سے کہہ دے تو اسے مان لینا چاہیے کہ ہاں استاد مجھے بعد میں جواب دے دے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ استاد کہہ دے میں بعد میں جواب دوں گا، وہ باہر نکل کے کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں، یہ اہانت ہے، ایسے لوگ کبھی بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اب فرشتے ادب جانتے ہیں، تو ہوا کیا؟ اللہ نے جواب نہیں دیا، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اب فرشتوں کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ جو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن چونکہ اللہ کی بارگاہ کے ادب سے واقف تھے خاموش ہو گئے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے جواب نہیں دیا بلکہ پریکٹیکل کروا دیا۔ دیکھیں کبھی کبھار یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو تھیوریٹیکل جواب دینے کے بجائے اس کو پریکٹیکل کروا دیں، اور بعض اوقات پریکٹیکل زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، البتہ فرشتے سے زیادہ مبرہ اور منزہ ہیں، بزرگ ہیں، لیکن معمولاً مثلاً بچے کبھی کبھار ضد کر رہے ہوتے ہیں کسی بھاری چیز کو اٹھانے کی کہ میں اٹھاؤں گا۔ اب آپ کو پتہ ہی یہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن بعض اوقات آپ اس کو زبانی کلامی جب سمجھائیں گے تو وہ متوجہ نہیں ہو پاتا۔ تو آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ آپ اسے کہیں اٹھا لو۔ اب جب وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں اٹھتا، تو جو بات آپ اس کو زبان سے نہیں سمجھا سکتے، ایک چھوٹے سے تجربے سے اسے اچھی طرح سمجھ میں، پھر نہیں ضد کرتا ہوں۔ بس بعض اوقات پریکٹیکل سے بات زیادہ اچھی سمجھا دی جاتی۔ اللہ نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب میں تھوڑا سا ترجمہ اپنے حساب سے لے کر چلوں گا تاکہ بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ نے آدم کو سارے الاسماء کی تعلیم دے دی، سارے الاسماء کی تعلیم دے دی۔ میں نے الاسماء کا ترجمہ بھی نہیں کیا، کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ملک کی جمع ملائکہ ہے، الف لام اس کے اوپر آ جائے تو عموم کے معنی دیتا ہے، کہا سارے ملائکہ۔ یہاں پر بھی اسم کی جمع اسماء ہے اور اس کے اوپر الف لام آیا ہوا ہے، تو کیا یہ الاسماء کا مطلب سارے اسم ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ اگر آیت یہ کہتی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں الاسماء سے مراد ہے سارے اسم، بتا دیے۔ لیکن اگر کل آ جائے، چونکہ کل سارے کا معنی دیتا ہے، اس لیے وہ جو الف لام ہے اب وہ ساروں کا معنی نہیں دے گا۔ بس الف لام کا دوسرا کیا معنی ہوتا ہے؟ الف لام کا دوسرا معنی ہوتا ہے خاص۔ مثلا ایک مثال دے دوں، خاص کے معنوں میں کہاں استعمال ہوا؟ دن بہت سارے ہیں، دن بہت سارے ہیں، لیکن خاص دن کو اللہ تعالی نے کہا الیوم، جو دن خاص تھا۔ عجیب بات ہے نا، جو دن خاص تھا اس کے لیے اللہ نے کہا الیوم۔ ہم سے کہتے ہیں تم غدیر کی عید مناتے ہو، بدعت ہے۔ تو مجھے پہلے تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں عید فطر منانے کا حکم کہاں دیا؟ آیت لاؤ نا بھیا، جب روزے کا ذکر ہے تو عید فطر کا ذکر بھی ہونا چاہیے، نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کے واقعے کا ذکر ہے، عید الاضحیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ دونوں عیدیں کہاں سے لیں؟ آپ نے کہا بھائی یہ عیدیں پیغمبر نے منائی تھیں، اس لیے ہم بھی مناتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر علی دیکھیں عید اس لیے مناتے ہو کہ پیغمبر نے منائی ہے، تو پہلے قرآن سے جا کر پوچھو کہ پیغمبر نے تو تمہیں بتا دیا کہ عید کون سی ہے، لیکن قرآن سے یہ تو پوچھ لو کہ تمام دنوں میں اللہ کے نزدیک خاص دن کون سا ہے۔ بھائی عام عیدیں تو منا لو گے تم، لیکن جس دن کو اللہ نے خاص کہا ہے اس کی پہچان مسلمانوں کو ہونی تو چاہیے نا، تو وہ دن کون سا ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ کے کلام کا لہن بتا رہا ہے یہ دن اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ دین بھی کامل ہو رہا ہے، نعمت کا بھی اتمام ہو رہا ہے۔ تو جس دن نعمت کا اتمام ہو اس سے بڑی عید تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو تم کہتے ہو نہیں منائی، ہم کہتے ہیں کہ منانی تھی، تبھی تو خم میں سب کو روکا تھا، تبھی تو خم کے میدان میں روکا تھا، اس سے بڑی عید تو پیغمبر نے کوئی منائی ہی نہیں۔ لہذا عید عید اللہ اکبر، الیوم خاص دن۔ اور عجیب بات ہے مسلمانوں کو جو قرآن خاص دن کہہ رہا ہے وہ یاد ہی نہیں ہے خاص۔ بس الف لام دوسرے کس معنوں میں آتا ہے؟ خاص۔ اگر آیت میں کلہا نہ ہوتا، صرف الاسماء ہوتا، تو ہم ترجمہ کیا کرتے؟ سارے اسماء کی تعلیم اللہ نے دی۔ لیکن میں کہوں سارے اسما کی دی پھر کہوں کلہا پھر سارے تو ایک اضافی ہو جائے گا, جبکہ قرآن میں کوئی لفظ اضافی نہیں ہے. تو اس کل کا معنی کیا ہے کہ وہ جو الف لام آ رہا ہے وہ خاص ہے. اب میں ترجمہ کروں گا, توجہ کیجیے گا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے آدم کو سارے خاص اسماء کی تعلیم دی, سارے خاص اسماء کی, یعنی یہ جو اسماء ہیں یہ عام نہیں ہیں یہ خاص ہیں, ان سارے خاص اسماء کی تعلیم دی. اب مجھے نہیں پتا جو اسم اللہ کے نزدیک خاص ہوں ان کے مسمی کتنے خاص ہونے چاہیے. تعلیم دے دی اللہ نے, کن کی تعلیم دی؟ خاص, اور یہ سارے کے سارے تعلیم کر دیے. ثم اس کے بعد عرضہم علی الملائکہ, اللہ تعالی نے انہیں پیش کیا فرشتوں پر. علامہ نقن علی مقامہ بر صغیر میں جو مجتہد شخصیات ہیں ان میں سے ایک اہم شریف شخصیت علامہ نقن, ہندوستان اور ہند کے اور پاکستان کے واقعی مجتہدین میں سے نام آتا ہے آپ کا. آپ نے یہاں پر بڑا زبردست بحث کی ہے علمی, وہی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم کی ضمیر, اب یہ عربی کا قاعدہ ہے, کسی بھی عربی کی ادبیات کی کتاب اٹھائیں اور ہم کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا ہم کی ضمیر وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں کسی جماعت کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ جماعت زندہ ہو اور عاقل لوگوں کی جماعت ہو. کیا شرطیں ہم کے لیے؟ عاقل ہونے چاہیے اور زندہ ہونے چاہیے. لہذا اگر کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو عاقل نہ ہو تو پھر ہا کی ضمیر پلٹائیں گے, زندہ نہ ہو تو پھر ہا کی ضمیر. ہم جب بھی پلٹائی جائے گی تو کون ہوں گے؟ زندہ بھی ہوں گے اور عاقل بھی ہوں گے. تو اب آیت نے کچھ چیزیں سمجھا دی مجھے. کیا سمجھائیں؟ کہ الاسماء کا معنی خاص نام, یہ خاص نام اللہ نے تعلیم کیے اور پھر ان کے جو مسمی تھے جن کے یہ اسم تھے ان کو پیش کیا, جب پیش کیا یہ زندہ بھی تھے اور عقل بھی رکھتے تھے. اب ان کو پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. غور کیجئے گا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اگر تم ان ہؤلاء کے نام جانتے ہو تو مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. میں نے ہؤلاء کا ترجمہ نہیں کیا, دیکھیں ہؤلاء جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن میں ترجمہ نہیں کروں گا, یہی لفظ استعمال کروں گا, مجھے خاص مقام تک پہنچنا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ کہا ان ہؤلاء کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. فرشتوں نے سر جھکا دیا اور کہا پروردگار تو نے صحیح کہا تھا, جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. اب یہاں کچھ سوال, دیکھیے ادب ہے, ادب ہے اپنی جگہ پر ملحوظ, لیکن سوال پروردگار دیکھیے تیری بارگاہ کے شاگرد ہیں تو انصاف کا طریقہ کیا ہے؟ جب کوئی استاد امتحان لیتا ہے تو جن کی سطح علمی برابر ہو ان کا آپس میں امتحان لیا جاتا ہے. ایک کلاس فائیو کا ہو اور ایک کلاس میٹرک کا ہو اور میں ان دونوں کا ٹیسٹ لے کر کہوں بھائی یہ میٹرک والے بڑے ہوشیار ہیں تو کلاس فائیو والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی ہمارے برابر کا مقابلہ کراؤ. یا ایک کلاس کو میں نے کیمسٹری پڑھا دی, ایک کو فزکس پڑھا دی اور امتحان کیمسٹری کا لے لیا اور اس کے بعد کہا بھائی یہ فزکس والے یہ قابل نہیں ہیں. فزکس والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی ہمارا مقابلہ ہمارے جیسوں سے کراؤ. یا پڑھایا تو میں نے ایک ہی تھا سب کو, کیمسٹری ہی پڑھائی تھی, ایک گروپ کو میں نے سوال بتا دیے. بھائی یہ تینوں میں سے کوئی بھی کنڈیشن ہوگی تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے استاد عادل نہیں ہے ظالم ہے. عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جب دو گروہوں میں امتحان لے رہا ہوں تو دونوں کی سطح علمی ایک ہونی چاہیے, سلیبس ایک ہونا چاہیے, چیٹنگ نہیں, کسی کو بتا دیا کسی کو نہیں. تو آدم کو تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسماء تھے ان کے نام پہلے سے فرشتوں کو معلوم تھے, ایسا نہیں کہ فرشتوں کو معلوم نہیں تھے. اگر فرشتوں کو معلوم نہ ہوتے تو یہ ظلم ہو جاتا ہے کہ عالم آدم کو تو بتا دیا ہمیں نہیں بتایا. بس اس کا معنی یہ اسماء جو بھی ہیں فرشتے ان سے واقف ضرور ہیں, انہیں پتہ ہے. اب آدم کے اندر کیا کوالٹی ہے انشاءاللہ اگر اس مطلب تک پہنچ سکا تو بتاؤں گا, ابھی کچھ مطالب مجھے یہیں حل کرنے ہیں. اب ہوا کیا, ہا اولا یعنی اسماء سے واقف ہیں, لیکن جب ان کو جمع کر کے ان کے مسمہ کو جمع کر کے اللہ نے ہا اولا کی شکل میں فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتے جواب نہیں دے سکے. اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا امبے بے اسماء ہا اولا تم بتاؤ, اور حضرت آدم نے اسماء کے نام بتا دیے. فرشتوں نے کہا ہاں پروردگار ہم نے تسلیم کر دیا کہ آدم ہم سے بہتر. لیکن فرشتوں کے لیے یہ سوال باقی ہے کہ یہ ہاولا ہیں کون, یہ ہاولا کون ہے, ان کی پہچان کیا ہے. پہچان یہ کہ اگر یہ جمع ہو جائیں, نمبر دو الاسماء کا مطلب خاص ہیں, ہم بتا رہا ہے زندہ بھی ہیں اور عاقل بھی ہیں, اور اگر جمع ہوں تو فرشتوں کی معرفت کے لیول سے اوپر نکل جاتے ہیں. اب امتحان تو ہو گیا, آدم پاس بھی ہو گئے, سلسلہ آگے بڑھ گیا, آدم زمین پر آ گئے, فرشتے یہ سوچتے رہیں گے ہاولا کون ہے. شرائط یاد رکھیے گا ہاولا کی, کون کون ہے ہاولا, خاص ہیں, اسماء خاص ہیں. اب کون ہے مجھے نہیں پتا, اسماء خاص ہیں, قرآن نے نہیں بتایا, زندہ بھی ہیں اور عاقل بھی ہیں, اور جب جمع ہو جائیں تو فرشتوں کی معرفت سے اوپر نکل جائے. آدم آئے چلے گئے, ہاولا نہیں پتہ لگے, نوح آئے نہیں پتہ لگا چلے گئے, ابراہیم آ کر چلے گئے نہیں پتہ لگا, موسیٰ آ کر چلے گئے نہیں پتہ, سلمان داؤد آ کر چلے گئے نہیں پتہ, عیسیٰ آ کر چلے گئے نہیں پتہ لگا, آخر میں ختمی مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ بھی آ گئے لیکن ہاولا کی کوئری, ہاولا کا مسئلہ حل نہیں ہوا, فرشتہ منتظر ہے. یہاں تک کہ پیغمبر کی حیات کے آخری دو سال باقی رہ گئے. اب فرشتے یہ سوچ رہے ہیں بھائی پیغمبر سے تو زیادہ عظیم المرتبت کو ہے ہی نہیں, اگر ان کی حیات میں بھی حل نہیں ہوا تو پھر شاید قیامت تک حل نہ ہو. تو فرشتے کچھ تو ٹینشن میں ہوں گے نا کہ بھائی ہاولا کی کوئری یہ حل نہیں ہوئی, اب تو خاتم النبیین بھی ان کی بھی حیات ختم ہونے کے نزدیک ہے. تو انہی ایام کا ذکر ہے کہ پیغمبر تشریف لائے سیدہ کے گھر میں. اب آگے کی سٹوری تو آپ کی بہت سنی ہوئی ہے نا, لیکن آپ غور سے سنیے گا. آئے اور آپ نے آ کر کہا انی اجدو فی بدنی ضعفا, اے میری بیٹی مجھے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے, ایتینی بالکسائل یمانی, میری یمن والی کسا مجھے لا کر دو, بی بی نے ڈال دی. ڈالنے کے بعد پیغمبر کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا. اتنے میں بی بی نے کہا میرا بیٹا حسن آیا, آ کر سلام کیا, اس کے بعد کہا انی اشمک عندک رائحة طیبہ, مجھے آپ کے پاس سے ایک بہت ہی خوشگوار ایک بہت ہی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے, کیا نانا موجود ہے. یہ خوشبو بڑی عجیب ہوتی ہے, یہ خوشبو یہ خاص ہے, یہ وہ خوشبو ہے کہ جب یوسف مصر میں اپنے ظہور کا اعلان کر دے تو کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب کو آنے لگتی ہے, دوسروں کو سنگھائی نہیں دیتی. کیوں؟ دونوں طرف معصوم ہونا ضروری ہے, دونوں طرف معصوم ہونا ضروری ہے. لہذا معصوم آیا خوشبو کو سونگا, اجازت لی چادر میں چلا گیا. امام حسین آئے خوشبو کو سونگا, اجازت لی چادر میں چلے گئے. امیر المومنین آئے خوشبو کو سونگا, چادر میں چلے گئے. سیدہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد میں آئی, میں نے بھی اجازت چاہی, میرے بابا نے مجھے بھی چادر میں. فلم مکتمنا جمیعا, جب ہم جمع ہو گئے تو پیغمبر نے کیا کیا, پیغمبر نے چادر کے کناروں کو تھاما. وہ اوما بید ہی السما, اور اپنی انگلی سے اللہ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کیا. اب پیغمبر اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, پیغمبر کس سے باتیں کر رہے ہیں, اللہ سے. اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کیا کہا پیغمبر نے, کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی لحمہم لحمی و دمہم دمی. اب جیسے ہی یہ آسمان میں صدا گئی تو صدیوں سے منتظر فرشتے ایک مرتبہ تعجب میں آئے کہ ہم تو بڑے عرصے سے ایسے ہاؤلا تلاش کر رہے تھے. کیسے ہاؤلا؟ ایسے ہاؤلا کہ جو جمع ہو جائیں تو معرفت ہمارے سر سے اوپر چلی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاص ہوتے ہیں. پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہم ان ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی. اے پروردگار یہ ہاؤلاء میرے خاص ہیں. جو پیغمبر کا خاص ہو جائے وہ اللہ کا خاص ہو جائے. تو اب پتہ لگ رہا ہے الاسماء جن کے خاص تھے آج چادر کے نیچے جمع ہو رہے ہیں. لحمہم لحمی و دمہم دمی بتا رہا ہے زندہ بھی ہیں عاقل بھی ہیں. بس جیسے ہی ساری شرائط پوری ہوئی ایک مرتبہ جبرائیل نے سوال کیا پروردگار یہ کون ہے؟ وہاں سے اللہ نے آواز دی یہ وہ ہیں جن کی محبت میں میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے. سورج ان کی محبت میں نکلتا ہے, چاند ان کی محبت میں چمکتا ہے, ہوا ان کی محبت میں چلتی ہے, دریا کا پانی ان کی محبت میں چلتا ہے, پوری کائنات میں نے انہی کی محبت میں انہی کی محبت میں بنائی ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو اب جبرائیل کو بھیجا فرشتوں نے کہا بھائی یہ بہترین موقع ہے ان ہاؤلاء کے بارے میں جانو کون ہے. جبرائیل نے ایک مرتبہ نیچے نگاہ کی, جبرائیل نے بھی نگاہ کی اور نگاہ کرنے کے بعد کہا یا رب ومن ہاؤلاء یہ ہاؤلاء کون ہیں کون ہے؟ اب پروردگار نے جو جواب دیا وہ تو بات کا مرحلہ ہے, لیکن میں جناب جبرائیل کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہوں گا. میں کہوں گا جبرائیل کیا تم اس گھر کے اور اس کے افراد سے واقف نہیں ہو؟ بھئی تم سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ تمہارا تو آنا جانا لگا رہتا ہے, تم تو آنا جانا کرتے رہتے ہو. کبھی آتے ہو جھاڑو دینے کے لیے, کبھی آتے ہو جھولا جھولانے کے لیے, کبھی وہی لے کر آتے ہو, کبھی ذوالفقار لے کر آتے, کبھی روٹی لینے آتے ہو, کبھی روٹی دینے. تو تمہارا تو ہر وقت کا آنا جانا لگا ہوا ہے, تم سے زیادہ اس گھر کے افراد کو کون جانتا ہوگا؟ تو شاید جبرائیل یہی پلٹ کر کہیں ہماری معرفت کی سطح اتنی ہے جب تک یہ نور الگ الگ رہیں ہماری معرفت کے دائرے میں ہوتے ہیں, لیکن اگر یہ جمع ہو جائیں نور اور ہاؤلاء کی شکل میں آ جائیں ہم کل بھی نہ پہچان سکے آج بھی نہ پہچان سکے, لیکن کل خدا سے پوچھ نہیں سکے تھے آج بہترین موقع ہے. جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن ہذا تحت القصا اس قصا کے نیچے یہ ہاؤلاء کون ہیں؟ تو عزیزو اللہ نے اپنے خاصان خاص کا تعارف کرانا ہے. آئے تطہیر کے نزول کا مرحلہ ہے, اللہ نے اپنے خاصان خاص کا تعارف کرانا ہے. تو آج پتہ لگے گا اللہ کے نزدیک خاص کون ہوتا ہے, اللہ کے نزدیک خاص کیسے بنا جاتا ہے. پیغمبر بھی موجود ہے, خاتم النبیین ہے, علی بھی موجود ہے, امیر المومنین بھی ہے, سید الشہداء بھی موجود ہیں, اوسیا کے سردار بھی موجود ہیں, لیکن جب پروردگار نے گفتگو کا آغاز کیا تو ایک مرتبہ عجب انداز سے کہا ہم فاطمتو ہم فاطمتو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. پروردگار نبی بھی موجود, علی بھی موجود, حسن بھی موجود, حسین بھی موجود, تو فاطمہ کو مرکز کیوں بنایا؟ تو جواب آئے گا میری نظر میں اگر خاص بننا چاہتے ہو فاطمہ کو مرکز بناؤ, اگر فاطمہ سے جڑ جاؤ گے مجھ تک پہنچ جاؤ گے. فاطمہ کو چھوڑ دیا جتنا نبی نبی کرتے رہو علی علی کرتے رہو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. تو جس کے پاس کوثر نہیں ہے اس کے لیے خدا کے پاس کوئی جگہ نہیں.
عزیزان
زہرا کا مقام اگر سمجھنا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں آ کر پوچھو. اسی لیے جناب سیدہ کی زیارت کے جو یہ الفاظ ہیں, من وصل کی فقط وصل رسول اللہ, و من قطع کی فقط قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اے میری بیوی, جو تجھ سے جڑ گیا رسول سے جڑ جائے گا, جو تجھ سے قطع ہو جائے, جو تجھ سے جدا ہو جائے رسول سے جدا ہو جائے گا. لہذا یہ یاد رکھو, سقیفہ کی پیداواروں کو یہ کبھی نہیں پتہ لگ سکے گا کہ سیدہ کا مقام کیا ہے. جس کو ولایت سمجھ میں نہ آئی ہو اسے سیدہ کبھی سمجھ نہیں آ سکتا. اور جسے سیدہ سمجھ میں آیا ہے اس کے لیے کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ تو اہل بیت اللہ کے رحم کا مظہر ہیں. جو تم سانس لے رہے ہو, جو تم پانی پی رہے ہو, جو تم کھانا کھا رہے ہو, ورنہ یہ پانی بھی سیدہ کا صدقہ ہے, یہ کھانا بھی سیدہ کا صدقہ ہے, یہ ہوا بھی سیدہ کا صدقہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے پوری کائنات جن کی محبت میں بنائی ہے, جب ان کا تذکرہ کیا تو فرمایا ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنیہا. پس کائنات خلق کا مرکز و محور. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ مقام یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم جناب سیدہ کو پیغمبر سے افضل کر رہے ہیں, نہیں. یہ ایک مقام میں سب محمد ہیں, کلہم محمد, سب کے سب محمد ہیں, لیکن جہاں خدا چاہتا ہے کسی کے فضائل کو ظہور دے. لہذا یہ مقام ظہور فضائل فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا. لہذا عزیزوں, بس اب مقام یہ ہے کہ فرشتے متوجہ ہو گئے, ہاں الا کا مسئلہ حل ہو گیا, لیکن ابھی تک یہ سوال باقی ہے کہ آدم نے کیا کیا. آدم کے اندر کیا کمال تھا جو فرشتوں میں نہیں تھا, کل عرض کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں کچھ اور ایسے مقامات ہیں, اور پھر انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اللہ نے پہلی خلافت میں معیار کیا قائم کیا. لہذا کل گفتگو کو انشاءاللہ یہیں سے آگے کروں گا کہ ایک مرحلہ اللہ نے جواب کیوں نہیں دیا, اس وقت جواب کیوں نہیں دیا. ثانیاً اپنا جواب ملا کب فرشتوں کو, اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا. جس کی محبت میں اللہ نے کائنات بنائی ہے, دو دن ہو گئے ہیں کربلا کی زمین پر پہنچے, لیکن حسین علیہ السلام نے کربلا کی جو پلاننگ ہے, کربلا کو جس طریقے سے امام نے مرتب کیا ہے, اس کا تقاضا اور اس کا مقام یہ ہے کہ حضرت نے کوئی لمحہ انسانیت کے لیے باقی نہیں چھوڑا, کوئی سوال نہیں چھوڑا. لہذا کوئی کربلا میں زمینی اور زمانی اعتبار سے ہو یا نہ ہو, اگر حسین کی فکر سے متصل ہے تو حسین سے متصل ہے. لہذا کربلا کا ایک اہم ستون, کربلا کا ایک اہم جز جناب مسلم ابن عقیل, ایسا جز کہ جسے کربلا سے جدا نہیں کیا جا سکتا. نہ مکانی اعتبار سے کربلا میں ہے, نہ زمانی اعتبار سے امام حسین کے ہمراہ, لیکن کوئی بھی مسلم علیہ السلام کو کربلا سے جدا نہیں کر سکتا. آپ سب واقف ہیں کہ حضرت نے اپنا بھائی, اپنا سفیر, اپنا وزیر اور اپنا معتمد قرار دے کر حضرت مسلم کو کوفے بھیجا, اور کوفے پہنچ کر حضرت مسلم نے امام حسین جن کی آمد کے منتظر ہیں لوگ, آپ نے ان کے لیے زمینہ سازی کرنا شروع کی. خود حضرت کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اگر عوام کسی حسین کی منتظر ہو تو زمانے کے مسلموں کا کام ہے ان کے لیے زمینہ فراہم کرنا, اور آپ اپنے طور پر کاموں کا انجام دے رہے ہیں. وہاں سے دشمن نے چال چلی اور ابن زیاد جیسا ملعون شاطر اور شیطانی دماغ رکھنے والا آدمی کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا. واقعات چونکہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اور اس نے آنے کے بعد اپنے شیطانی حربوں سے امام حسین کے خواص جو ہیں کوفہ میں ان کو ایک ایک کر کے قاتل یا گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ سلسلہ ہوا تو حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنا شرعی فریضہ یہ جانا کہ آپ قیام کریں، کیوں کہ اگر آپ قیام نہیں کرتے تو امام کے آنے سے پہلے پہلے سارے خواص کا صفایا ہو جائے، اور اگر خواص باقی نہ رہیں تو امام کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک اہم پیغام ہے حضرت مسلم ابن عقیل کا جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ اگر اپنے زمانے کے حسین کو بلانا چاہتے ہو تو اپنے خواص کو آمادہ کرو، خواص آمادہ ہو تو امام ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اور صرف ایک جملہ کہہ دوں تاکہ مطلب تشنا نہ رہے یہاں پر، کہ خواص کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ انسان جو معاشرے میں کوئی تاثیر گزار کام کر سکتا ہو، اس کا کوئی اثر ہو، اس کا نفوذ ہو، وہ معاشرے کے خواص میں ہو جاتا ہے۔ مالی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے کسی جگہ پر ہونا ضروری نہیں ہے، اگر آپ معاشرے میں اثر پذیر ہیں تو آپ خواص میں سے ہیں۔ اب اگر یہ خواص مل کر امام کی طرف متوجہ ہو جائیں اور امام کے لیے زمینہ سازی کریں تو امام پر آنا واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت مسلم نے کیا کیا؟ اسی کی خاطر قیام کیا کہ ایسا نہ ہو کہ امام کے آنے سے پہلے کوفہ سے خواص کا صفایا ہو جائے تو پھر کوفہ امام کے کام نہیں آ سکے۔ جب آپ نے قیام کیا تو اب ہوا کیا؟ آپ کے مقابلے پر سلیمان ابن سرد خزائی جو کوفہ کے شیعوں کے زعیم اور سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میری نظر میں قیام کرنا اس وقت شرعی ذمہ داری نہیں ہے، میں قیام نہیں کروں گا، میں امام حسین کا انتظار کروں گا۔ یہی سے اب دو مکتب ہمارے سامنے آ گئے، حسین زمان کا انتظار کرنے والوں کے سامنے ہمیشہ سے یہ دو مکتب موجود رہے ہیں۔ ایک مکتب ان مسلموں کا رہا ہے جو حسین کے لیے زمینہ سازی کرنا چاہتے ہیں، دوسرا مکتب ان سلیمانوں کا رہا ہے جو کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے حسین کا انتظار کرتے رہو، لیکن کربلا شناسی اگر صحیح سے ہو تو کربلا پیغام یہ دے رہی ہے اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے تو حسین کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ مسلم کا ساتھ، اس زمانے میں جب مسلم کا ساتھ نہیں دیا سلیمان نے تو کیا ہوا؟ ابن زیاد کو جیسے ہی پتہ لگا کہ سلیمان نہیں ہے مسلم کے ساتھ تو اس نے جان لیا کہ حضرت مسلم کمزور ہیں اور آپ کے اطراف میں اکثریت منافقوں کی ہے، لہذا اس نے اپنے تمام شیطانی چال چلے، اور اس کا نتیجہ تاریخ کی عجیب ترین داستان ہے۔ یہ عجیب ترین داستان، وہ داستان کیا ہے؟ وہ داستان یہ ہے کہ جب مغرب کے وقت امام حضرت مسلم اپنے عقیل مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے تو لشکر سے مسجد بھری ہوئی تھی، اور جب عشاء کے وقت آپ باہر نکلے تو تنہا تھے۔ ایسی حکایت تاریخ نے کہیں نہیں بیان کی۔ جناب مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر اور اس جیسے چند افراد دیگر یہ اپنے گھروں میں گئے تھے تاکہ لباس وغیرہ تبدیل کر کے واپس آئیں، اب جو مسجد کوفہ پہنچے تو نہ لشکر ہے اور نہ مسلم، جناب مسلم کو راستہ معلوم نہیں ہے، کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، اور وہاں جیسے ہی ابن زیاد کو پتہ لگا کہ سارے حرب کامیاب ہو گئے ہیں اس نے فوراً فوج اتار دی اور سارے کوفے میں ناکہ بندی کروا دی۔ اب جناب مسلم بھٹکتے پھرتے ہوئے ایک مقام پر جا کر رکے، توبہ کا گھر ہے، بیٹے کے انتظار میں دروازے پر پہنچی، دیکھا کوئی نورانی شخصیت ہے جو دروازے کے سامنے بیٹھی ہے، ایک مرتبہ سوال کیا، کہا مسافر ہوں، تھکا ہوا ہوں، پانی چاہیے، اس نے جا کر پانی لا کر دیا، آپ پانی پینے کے باوجود بیٹھے رہے۔ اس نے کہا دیکھیے میں بیوہ ہوں، حالات بھی اچھے نہیں ہیں، میرے گھر کے سامنے آپ کا بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا مسافر ہوں, راستہ نہیں جانتا, کوئی ٹھکانہ بھی نہیں. کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا مدینہ سے آیا. بس مدینہ کا نام سننا تھا تڑپ گئی اور تڑپ کر پوچھا کہا مدینہ میں کہاں سے؟ آپ نے کہا محلہ بنی ہاشم. بس یہ سننا تھا, ایک مرتبہ تڑپ کر پوچھا کہا میں تو سب کو جانتی ہوں, آپ کون ہیں؟ کہا مجھے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. یہ سننا تھا, ایک مرتبہ پیروں میں بیٹھ گئے, کہا مولا خادمہ سے غلطی ہو گئی, میں آپ کو پہچان نہیں سکی, میرا گھر حاضر ہے, خدمت کرنا چاہتی ہوں. آپ نے دعوت کو قبول کیا, لیکن اسی کے ملعون بیٹے نے مخبری کی, ابھی فجر کا نماز کا وقت تمام نہیں ہوا تھا, آپ نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی, مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی, گھر سے باہر آ گئے. راوی کہتے ہیں صبح سے ظہر تک مسلسل جنگ کرتے رہے لیکن قابو نہیں آئے, دھوکے سے حضرت مسلم کو گھیر کر قابو میں لایا گیا. زخمی حالت میں عبداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچے, اس نے ایک مرتبہ سوال و جواب کی کیفیت ہوئی, آخر میں اس نے کہا دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر ان کے سر کو قلم کر دو. بس یہ حکم ملنا تھا, دارالعمارہ کی چھت پر پہنچے, قاتل نے پوچھا کوئی خواہش؟ آپ نے کہا بس ایک خواہش دل میں باقی رہ گئی ہے, اگر کوئی پوری کر سکے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میں نے فرزند زہرا کو خط لکھ دیا تھا کہ مولا آ جا, کوئی میرے مولا کو بتا دے, کوفہ والوں کی منافقت ظاہر ہو گئی ہے, کوئی فرزند زہرا کو منع کر دے کہ مولا اب آپ کوفہ نہ آئے. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کا وقت, دو رکعت نماز پڑھی, حضرت مسلم کے ہاتھوں کو پس پشت باندھا گیا, ایک مرتبہ تلوار سے حضرت کے سر کو قلم کیا گیا, آپ کے جنازہ اتھر کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا. بس عزادار پہلا جنازہ ہے جس کے پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفہ کے گلیوں میں پھرایا گیا. یہاں سر قطع ہو رہا تھا, وہاں کوفے کی راہ میں حسین گھوڑے پر سوار ہے, تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھ لگی, آنکھ اٹھتے ہی ایک مرتبہ کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ کلمہ استرجاع سننا تھا. حضرت عباس ایک مرتبہ نزدیک آ کر پوچھتے ہیں, کہتے ہیں مولا کلمہ استرجاع کا مقصد کیا ہے, انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت نے ایک مرتبہ دو انگلیوں کے درمیان سے اشارہ کیا, آپ نے دو انگلیوں کے درمیان سے دیکھا, آپ کو دارالعمارہ کا مینار نظر آیا, مسلم زخمی حالت میں دکھائی دیا, ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں, تلوار چلی, حضرت عباس برداشت نہ کر سکے, دن مصروف کے رہ گئے. مولا مجھے اجازت دو میں کوفے جا کر مدد کروں. کہا نہیں عباس, ہم نے صبر سے کام لینا ہے. لیکن عباس ایک مرتبہ خیمے لگا دو, خیمے لگا دیے گئے. حضرت مسلم کی زوجہ حضرت عباس کی بہن ہے, حسین کی بہن ہے, ایک مرتبہ بہن کے خیمے میں گئے اور ایک مرتبہ حضرت مسلم کی چھوٹی سی بیٹی حمیدہ کو بلایا, بلا کر گور میں بیٹھایا, بیٹھا کر حضرت نے پیار کرنا شروع کیا. حمیدہ خاندان نبوت کی پروردہ تھی, ایک مرتبہ سمجھ گئی اور کہنے لگی ماموں ماموں آپ مجھے اس طرح سے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, سینے سے لگا لیا حمیدہ کو, بڑا پیار کیا حسین نے, پھر کہا ہے میری بیٹی تیرے باپ کی جگہ میں ہوں, میرے بیٹے تیرے بھائیوں کی جگہ پر ہیں, میری بیٹیاں تیری بہنوں کی جگہ پر ہیں, تجھے کوئی تکلیف ہو تو حسین کو بتانا, میں تیرے باپ کی جگہ پر ہوں. بازادار حسین کی 4 سالہ بیٹی یہ سارا منظر دیکھ رہی, ایک مرتبہ سوچا ہوگا جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے لوگ پیار کرتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں. کربلا میں وہ وقت آیا جب کربلا میں آواز گونجی اللہ حسین بے کربلا, اللہ زبحل حسین بے کربلا. بس اس آواز کا گونجنا تھا, سکینہ جان گئی میں یتیم ہو گئی ہوں, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئی, بچی نے سوچا ہوگا شاید مجھے کوئی پیار کرے گا, شاید میرے سر پر کوئی ہاتھ پھیلے گا, لیکن یہ حسین کی بیٹی کا نصیب ہے, آنے والے آگ لے کر آئے, خیمے کو آگ لگا دی, تماچے مارے جا رہے ہیں,
آنکھوں سے دور نیچے جا رہے ہیں, سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہے, گودال کی طرح بھاگتی جا رہی ہے. ارے بابا آپ کی بیٹی.
اللہ القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الله ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق صحرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہ منتقم کربلا, منتقم زہرا, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ. پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو خصوصاً جن بیماروں کے لیے کہا گیا ہے بار الہ شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بار الہ ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ جتنے بھی ہمارے بے گناہ عزادار ہیں خاص طور پر اور بالخصوص شیخ ابراہیم سکزاکی اور ان کی زوجہ کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار اور کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بار الہ دین دشمن, اہل بیت دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو, عزاداری کے دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی, رہبر معظم انقلاب, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, حزب اللہ, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ, انصار اللہ کی رہبریت, حشد شعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.